تفسیر سورة نور اس کی 64 آیات ہیں، 9 رکوع، اور یہ مدنی سورت ہے. اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض. اس سورت میں اللہ کے نور کو ایک مثال کے ذریعے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس سے انسانوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے سورت کا نام جو ہے وہ نور رکھا گیا ہے، سورت نور. سورت نور میں زیادہ تر احکامات عورتوں سے متعلق ہیں. سورت نور، سورت احزاب اور سورت نساء، یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اور سورت نور میں زیادہ تر عفت کی حفاظت، ستر اور حجاب سے متعلق جو ہیں وہ احکامات آئے، اور ان احکامات کی تکمیل کے لیے زنا کی حد جو تھی اس کا بیان آیا. اور آپ دیکھیں، آپ نے پیچھے سورت مومنون میں جو پڑھا کہ مومنین کی صفات کیا ہیں، قد افلح المؤمنون، کہ ان کو فلاح کیسے ملے گی، تو ان صفات میں ایک اہم وصف تھا شرمگاہوں کی حفاظت. اور شرمگاہوں کی حفاظت جو ہے یہ خلاصہ ہے عفت کے ابواب کا. تو اس سورت میں عفت کے احکامات بڑے جو ہے وہ اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس لیے خاص طور پر اس سورت کو عورتوں کے لیے یہ ہدایت کی گئی کہ خاص طور پر عورتیں اس سورت نور کو سیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک فرمان جاری کیا جس میں یہ لکھا، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورت نور کی تعلیم دو. اور قرآن مجید کی یہ وہ واحد سورت ہے جس کا آغاز اللہ تعالی نے بڑا ہی منفرد انداز میں کیا ہے. آغاز میں ہی کہا سورتن انزلناها وفردناها، کہ یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا، جبکہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ اللہ ہی کا نازل کردہ ہے، اور پورا کا پورا قرآن جو اس کے احکامات ہیں وہ سب ہم پر جو ہیں وہ فرض ہیں. تو اس کے آغاز میں اس انداز کا آنا دراصل اس سورت کے احکامات کی اہمیت کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے. سورت نور کے نزول کا پس منظر جو ہے اگر ہم سمجھیں تو سورت کے احکامات سمجھنے میں سہولت رہے گی. سورت نور غزوہ بنی مستلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی. غزوہ بنی مستلق غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے بعد واقعہ ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے غزوہ خندق میں تقریباً جو کافروں کا لشکر تھا وہ 10,000 کے لگ بھگ تھا، اور ایک ماہ کے بعد یہ ناکام لوٹا تھا. اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر جو ہے وہ حملہ آور ہوا کریں گے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اسلامی ریاست بہت مضبوط ہو چکی ہے، اپنے پاؤں پر قائم ہو چکی ہے، اور کفر کی تمام قوتیں جس میں مشرکین عرب اور دوسرے مشرق عرب قبائل، مدینہ کے یہودی منافقین، سب لوگ جو ہیں اب دم توڑ چکے ہیں. اب ان میں اتنی سکت نہیں رہی، ان میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ سب مل کر اسلام پر جو ہے وہ حملہ کر سکیں یا مسلمانوں پہ حملہ کر سکیں، کیونکہ آخری حملہ انہوں نے جو ہے وہ احزاب کی شکل میں جو تھا وہ کیا تھا، اور اس میں وہ ایک ماہ تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جو تھے وہ ناکام ہوئے تھے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پھر کفار نے یہ سوچا کہ ویسے تو جنگ ہم ہار گئے ہیں، لیکن اب مسلمانوں کی جو اخلاق اور کردار ہے نا, اس لحاظ سے ان کو کمزور کیا جائے, ان میں پھوٹ ڈالی جائے اور مسلمانوں کو اور اسلام کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے. تو اس طرح جو ہے دو اہم واقعات ہوئے, اور ان میں سے ایک اہم واقعہ کیا تھا کہ انصار اور مہاجرین میں کچھ جھگڑا ہوا تھا, اور اس جھگڑے کو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بہت جو تھی وہ خوا دی تھی. اور یہ جھگڑا جو تھا یہ پانی پر جھگڑا ہوا تھا کہ ایک انصار نے جو ہے, یعنی دو لوگوں پہ جو جھگڑا ہوا, ایک انصار سے تعلق رکھنے والا تھا, دوسرا مہاجرین سے. جس کا تعلق انصار سے تھا اس نے انصار والوں کو پکارا, جس کا مہاجرین سے تھا اس نے مہاجرین کو پکارا. جب دونوں طرف کے لوگ جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع ہو گیا, تو عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ انصار کے, خود وہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا, اس نے بات کا پتنگڑ بنایا اور لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کیا کہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹھے ہیں, ہماری اور ان قریشی کنگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھی کو بھنبھوڑ کھائے, یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے, تم لوگوں نے خود ہی انہیں اپنے پاس لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے مال اور جائیداد میں حصے دار بنایا ہے, اگر آج تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں. تو ایک یہ جھگڑا تھا, اور اس جھگڑے سے کیا ہوا کہ تعصب کی جو ہوا تھی اس کو بھڑکایا گیا, تعصب کی فضا پیدا کی گئی کہ انصار کو الگ کر دیا گیا اور مہاجرین کو الگ. تو یہ کیا تھا, مسلمانوں کی اخلاقی اور جو تربیتی جو کردار تھا اس کو کمزور کرنا. دوسرا جو ہے, دوسری بڑی بات جو تھی وہ دوسرا فتنہ کیا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانا, اور یہ واقعہ اس کے نام سے مشہور ہے. اور اس میں منافقین نے اس قدر پروپیگنڈا کیا, اور یہ اتنا خطرناک فتنہ تھا, اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس میں منافقین کے ساتھ ساتھ بعض مخلص مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے, اور منافق جو ہے وہ تہمت پھیلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے, اور اتفاق کی بات ہے کہ وہی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی. ایک مہینہ تک مسلمان, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے, پورا ایک مہینہ پریشان رہے, اور یہاں تک کہ ایک ماہ کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ نور جو ہے وہ نازل کی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ واضح الفاظ میں برات جو ہے وہ نازل فرمائی. اور نہ صرف یہ کہ یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پاک ہیں اور وہ انہوں نے کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کیا, بلکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی معاشرتی زندگی سے متعلق اور گھریلو زندگی سے متعلق بہت سے احکامات جو ہے وہ نازل کیے. سورة انزلناها وفردناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة, یہ ایک سورت ہے, انزلناها ہم نے اس کو نازل کیا, وفردناها اور ہم نے اس کو فرض کیا, وانزلنا فيها اور ہم نے اس میں نازل کی, آیات بینات واضح آیات کھلی کھلی آیات, کس لیے, لعلکم تذکرون, شاید کہ تم سبق لو, شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. آپ دیکھیے کہ سورت کی پہلی آیت جو بطور تمہید ہے, اس میں تین دفعہ جو ہے وہ صیغہ جمع کا آیا ہے, نا انزلناها وفردناها, نا اور تیسرا کیا ہے؟ وانزلنا. تو صیغہ جمع متکلم کا تین بار تکرار کے ساتھ اس سورت کی ایک آیت میں جو ہے وہ آیا ہے. اور نا کے معنی کیا ہے؟ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم پر زور دینا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو نازل کرنے والا کوئی بے زور نہیں ہے, طاقت والا ہے, جبر والا ہے, قوت والا ہے. تو لوگوں, اللہ کے کلام کو, سورت نور کی آیات کو جو ہے ایک ہلکی چیز نہ سمجھ بیٹھنا. یہ یاد رکھنا کہ اس کو نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں بھی ہیں, تمہاری قسمتیں بھی ہیں, اور جس کی گرفت سے تم کسی صورت جو ہے وہ چھوٹ نہیں سکتے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ لیٹر کس کی طرف سے ہے, یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے, یہ ٹیچر کی طرف سے ہے, نہیں یہ پرنسپل کی طرف سے ہے, یہ نہیں یہ کنگ کی طرف سے ہے, تو بادشاہ نہیں, بادشاہوں کے بھی بادشاہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے, ہم نے اس کو اتارا ہے. اور اس دوسری بات جو بہت اہم ہے, وہ فرد نہ فارا دعات جو ہے, اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں سخت چیز کو کاٹنا. تو گویا کہ جو اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے, تو اس سورت کے احکامات قطعی احکامات ہیں, فیصلہ کن, فرض ہیں, پکے ہیں, ہم نے اس کو فرض کیا ہے. اور آپ دیکھیں ہاں, ہاں کی ضمیر سورت کے لیے آ رہی ہے کیونکہ سورت لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے. پھر کہا وَأَنزَلْنَا فِيهَا, اور ہم نے اس میں نازل کی ہیں, آیات بینات, کھلی کھلی آیات, کہ آیات فرض ہیں. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے نا کہ جو چیز فرض ہوتی ہے اس کی پیروی مومن مسلم پر, عورت ہو یا مرد, سب پر جو ہے وہ لازم ہوتی ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے نا. اب جب فرض چیز پر عمل کی باری آئے, تو مومن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی, تو عمل کیسے کرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ یہ کہہ کر کہ وَأَنزَلْنَا فِيهَا, ہم نے اس میں نازل کی ہیں, آیاتٍ بَيِّنَاتٍ, ایسی آیات جو بینا ہے, کھلی واضح. گویا کہ اس صورت میں جو ہدایات, جو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں وہ واضح ہیں, وہ صاف صاف ہیں, ان کے بارے میں آپ یہ عذر نہیں کر سکتے, آپ جو ہیں یہ بہانہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں نہیں آئی تو عمل کیسے کریں؟ کوئی عذر, کوئی بہانہ اور کوئی بھی ابہام نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیاتٍ بینّاتٍ, کھلی کھلی آیات ہیں. آپ سوچیں کہ میری اور آپ کی بات, اگر ہم کسی سے کوئی بات کہیں تو ہو سکتا ہے وہ مبہم ہو, ہو سکتا ہے وہ اس کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن اللہ رب العزت ہم کلام ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں میری باتیں بڑی واضح ہیں. اور کیوں میں نے کھلی کھلی آیات دی, کیوں واضح کر کے دی؟ لعلکم تذکرون, ہو سکتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کر لو, ہو سکتا ہے کہ تم سبق لے لو. لعلہ کا لفظ جو ہے دو معنی دیتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, اور ایک یہ کہ شاید کہ تم جو ہے وہ نصیحت حاصل کرو. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کورس میں داخلہ لینے والا, سورت کو پڑھنے والا, ہر شخص جو ہے ضروری نہیں کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے. یہ ہے ظرف اپنا اپنا, نصیب اپنا اپنا, کوئی پھول چن کے لایا, کوئی خار گلستان سے, ہے نا. تو یہ ہر ایک اپنے نیت کی, کوشش کی, اخلاص کی اور محنت کی بات ہے, کون نصیحت حاصل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ پڑھنے کے بعد بھی جو ہے اپنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں لاتا. آپ دیکھیں ایک امام کے پیچھے بہت سے نمازی نماز پڑھتے ہیں, لیکن ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے, ایک ہی طرح رکوع اور سجود کرنے والے, ایک ہی قرآت کے مطابق مقتدی بننے والے, نیت کے فرق کی وجہ سے, عمل کے فرق کی وجہ سے درجات میں ان میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. کس نے وضو کیا, کتنے شعور سے کیا, کتنے اہتمام سے کیا, کون تکبیر اولا میں آ کے شامل ہوا، کون آخر میں آ کے شامل ہوا، کون ادھر ادھر تاکتا رہا، کون خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا رہا، تو بظاہر سب لوگ ایک ہی طرح جو ہے وہ رکوع سجود کر رہے ہیں، لیکن نیت کا فرق، عمل کا فرق درجوں میں فرق کر دیتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہر روزہ رکھنے والا ضروری نہیں کہ وہ متقی بن جائے، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اس لیے شروع میں کہہ دیا لعلکم تذکرون، ہو سکتا ہے کہ تم اس سے سبق لے لو، ہو سکتا ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کر لو. تو یہاں پہ جو ذکر ہے اس کے معنی کیا ہے کہ نصیحت حاصل کرنا، کہ ایسی نصیحت جس سے ہمارا عمل بدل جائے. اور آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی آیات ہیں اور وہ کون سے احکامات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان کو فرض قرار دیا ہے. سب سے پہلے کہا الزانیات والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو، پس مارو کوڑے، کل واحد، ہر ایک کو، کل سب کو، واحد ایک، منہما ان دونوں میں سے، یعنی مرد ہو یا عورت جس نے بھی زنا کیا ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، یعنی گویا کہ دونوں کو کوڑے مارو. کتنے میں آتا جلدتن، 100 کوڑے، 100 کوڑے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جیم لام دال جلد جو ہے، یہ کہتے ہیں یہ ہمارے جسم پر جو کھال ہے، سکن ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ہے نا. نون کے طور پر جلدا کھال کے لیے، سکن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو دوسرے اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں کہ کوڑا جو مارنا ہے اس کو بھی، کوڑے کو بھی جلدا کہتے ہیں، ہے نا، کیونکہ وہ سکن سے، چمڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جلدا کہتے ہیں. تو کوڑا یہاں پہ ہے فجلدو، پس مارو. تو کوڑا جب مارا جائے تو اس کا اثر جو ہے وہ سکن تک رہنا چاہیے، کھال تک رہنا چاہیے، آگے جسم کو وہ زخمی کرنے والا نہ ہو، گوشت کو وہ زخمی کرنے والا جو ہے وہ نہ ہو. تو یہاں پہ زنا کرنے والوں کے لیے 100 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ بیان ہوئی. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کہتے ہیں ولا تاخذکم، اور تم نہ کھاؤ، اور تمہیں دامن گیر نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم کھانے لگو تو ولا تاخذکم، اور تم نہ کھانا، بہیما ان دونوں پر، اصل میں ہما تھا، بے کی وجہ سے ہیما ہو گیا، بہیما ان دونوں پر نہ کھانا. کیا نہ کھانا؟ رافتن، ترس. تو رافت جو ہے کسے کہتے ہیں؟ شفقت کو کہتے ہیں، مہربانی کو کہتے ہیں، جو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ جو ہے آپ کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. تو جب تم ان کو کوڑے مارنے لگو تو تم ان دونوں پہ ترس نہ کھانا. کیوں؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین سے متعلق. تو یہاں پہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کس لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ جو کوڑوں کی سزا جو ہے جب دی جا رہی ہو تو تم اس وقت جو ہے نا ترس نہ کھانا. تو آپ دیکھیں حدیں جو ہیں ان کو قائم کرنا، سزائیں دینا بھی اللہ کا دین ہے. عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ دین سے مراد جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ دین ہیں. اللہ رب العزت یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا فوجداری قانون، یعنی زانی کو زنا کی سزا دینا بھی دین اللہ ہے. اور فی دین اللہ، اللہ سے دین سے متعلق، اس گویا کہ دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف نماز کو قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون اور نظام شریعت بھی قائم کرنا ہے. جہاں نماز تو قائم ہو لیکن یہ حدود قائم نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دین ادھورا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ اللہ کا دین مکمل نہیں ہے، اور اللہ کا مکمل دین جو ہے وہ نافذ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ترس نہ کھاؤ اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں. تو ترس کھانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ جب زانی زنا کرے اور جب زانیاں زنا کرے تو اللہ کی تجویز کردہ سزا 100 کوڑے جب تم ان پر لگاؤ تو شفقت کا جذبہ، رحم کا جذبہ، ترس جو تمہارے اندر ترس کے جذبات ہیں وہ کہیں تمہارے دامن کو پکڑ نہ لیں، کہیں تمہارے ہاتھوں کو روک نہ دیں. اور زنا کسے کہتے ہیں؟ باہم ملکیت یا بغیر نکاح کے، بغیر ملکیت کے اور بغیر نکاح کے کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ جمع کرنا، انٹر کورس کرنا، گویا کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جو ہے کوئی جائز تعلق ہے، جیسے نکاح کا تعلق ہے اور وہ اگر تعلق قائم کریں تو یہ زنا ہے. جیسے آپ سورت مومنون میں بھی پڑھ چکی، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس کے علاوہ چاہے، فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ جو ہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں. تو شرمگاہوں کی حفاظت سے دو عورتوں کو مستثنی قرار دیا گیا، ایک ازواج اور دوسرا ما ملکت ایمانہم، اور جو اس کے علاوہ چاہے، اس کے علاوہ جو چاہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ نکاح کے بغیر کسی سے تعلق قائم کرنا، نمبر گویا کہ زنا کرنا، نمبر دو جو ہے دبر سے کرنا، پیٹھ سے کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہاں سے تعلق قائم کرنا چاہیے جہاں سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ جو ہے وہ عمل قوم لوط، وہ بھی اس میں آتا ہے، اس کے علاوہ کہ لڑکیاں لڑکیوں کے پاس یا لڑکے لڑکوں کے پاس جائیں، اور اس کے علاوہ اورل سیکس، وہ بھی اس میں آتا ہے. گو کہ اس کی سزا تو اس طرح نہیں آتی، لیکن یہ کہ انٹر یعنی اورل سیکس جو ہے یہ اسلام میں یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اس کی تعریف میں آتا ہے کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ زنا کی سزا 100 کوڑے جو ہے جو بتائی گئی، تو کہا گیا کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو، گویا کہ کوڑوں کو لگاتے وقت تمہیں جو ہے وہ ترس جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک حاکم کو لایا جائے گا جس نے حد میں سے 1 کوڑا کم کر دیا تھا، پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا آپ کے بندوں پر رحم کھا کر. ارشاد ہوگا، اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا؟ پھر حکم ہوگا، لے جاؤ اسے دوزخ میں. ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر 1 کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا، پوچھا جائے گا تو نے یہ کس لیے کیا تھا؟ عرض کرے گا تاکہ لوگ آپ کی نافرمانیوں سے باز رہے. ارشاد ہوگا، اچھا تو ان کے معاملے مجھ سے زیادہ حکیم تھا؟ پھر حکم ہوگا، لے جاؤ اسے دوزخ میں. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ کمی بیشی کا عمل جو ہے وہ رحم یا کسی مصلحت کی بنا پر نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح ایک تو اس کے یہ معنی ہے نا کہ حدود میں کمی بیشی نہ کی جائے، دوسرے اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو تبدیل نہ کیا جائے، ان کو اس میں رد و بدل نہ کیا جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبے میں فرمایا، لوگوں تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ ہلاک ہو گئیں، اس لیے کہ جب ان میں کوئی عزت والا چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو تو اس پر حد جاری کرتے تھے. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایک حد جاری کرنا اہل زمین کے لیے 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے. یہ نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اچھا یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ حد کسے کہتے ہیں. سزا جو ہے سزا کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حد اور دوسرا ہے قصاص اور تیسرا ہے تعزیر سزا. جو حد ہے نا حدود, حد واحد ہے, حدود جو ہے وہ جمع ہے. شریعت نے اسلام نے بعض جو گناہ ہیں بعض جو جرائم ہیں ان کی حدود مقرر کی ہیں, یعنی ان کی حدود مقرر کی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی نے خود جو ہے وہ ان کی سزا مقرر کی ہے. تو ایسی سزا جس کو قرآن و سنت نے متعین کر دیا ہے, کوئی جج کوئی حاکم کوئی وکیل اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا, نہ ایک کوڑا زیادہ نہ ایک کوڑا کم, کچھ بھی اس میں کمی نہیں کر سکتا. ان کو حدود کہا جاتا ہے. قرآن و سنت نے جس کی سزا خود مقرر کر دی ہے ان کو حدود کہا جاتا ہے. اور حدود جو ہیں شریعت اسلامی میں یہ صرف 5 ہیں. نمبر 1 ڈاکا روبری, جو روبرز ہیں ان کی سزا. نمبر 2 چوری کرنا. نمبر 3 زنا کرنا. نمبر 4 تہمت زنا, زنا کا الزام لگانا. یہ 4 سزائیں تو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں. اور 5ویں جو ہے شراب پینے کی, شرابی کو جو سزا ہے یہ ہمیں اجماع صحابہ سے پتا چلتی ہے. تو 5 سزائیں ہیں, 5 جرائم جن کی سزائیں متعین ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے. کوئی حاکم کوئی امیر نہ کم کر سکتا ہے نہ معاف کر سکتا ہے. اور توبہ کر لینے سے بھی اگر حاکم کو پتا چل جائے اور جو مجرم ہے وہ حاکم کو پتا چلنے کے بعد توبہ کرنا چاہے تو پھر بھی اس کو معافی نہیں ہے, سزا نافذ کی جائے گی. ہاں آخرت کا جو گناہ ہے وہ توبہ کرنے سے اللہ تعالی وہاں کا کھاتا صاف کر دیتے ہیں. صرف ڈاکے کی سزا ایسی ہے کہ اگر ڈاکو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے اور اس کی توبہ پر حاکم کو اطمینان ہو جائے تو بھی حد ساقط ہو سکتی ہے. لیکن اگر ڈاکو بھی گرفتار ہو جائے تو اس کی توبہ بھی جو ہے پھر اس وقت معتبر نہیں ہے. اسی طرح زانی جو ہے اس وہ بھی حاکم تک پہنچ جائے اور وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے یا گواہیاں ثابت ہو جائیں تو اب اس کی بھی سزا جو ہے کم نہیں ہو سکتی, ختم نہیں کی جا سکتی, الا یہ کہ وہ وہاں پہ جا کے مکر ہی جائے تو پھر نہیں, یا پھر یہ کہ گواہ نہ ملے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے حدود, حدود کا آپ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتے. حد قائم کرنا کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو 4-5 جرائم ہیں ان سے متعلق سزا کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے قصاص. قصاص جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ قصاص جیسے آپ پیچھے پڑھ بھی چکی کہ جان کا بدلہ جان, زخم کا بدلہ زخم, ناک کا بدلہ ناک, دانت کا بدلہ دانت, ہے نا. تو یہ سزا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقرر تو کی ہیں لیکن کوئی انسان دوسرے انسان کو معاف بھی کر سکتا ہے نا. تیسری چیز ہے تعزیر یا سزا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جیسے کوئی گناہ کرتا ہے, مثلا اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قصاص ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے، الا یہ کہ کوئی معاف کر دے اور کچھ اس کے بدلے کچھ لے لے یا معاف کر دے، لیکن اگر کوئی کسی کو زخمی کر دے تو وقت کا جو بادشاہ ہے یا وہ قاضی ہے، حاکم ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کو زخمی کرنے کی، نقصان پہنچانے کی سزا جو ہے وہ مقرر کرے گا، اور وہ سزا قاضی مقرر کرے گا جتنا اس کا جرم ہے نا اس کے مطابق، کہ مجرم نے کتنا جو ہے وہ جرم کیا ہے اس کے مطابق سزا جو ہے وہ دی جائے گی. تو بہرحال جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ حدود جو ہے وہ اللہ کی مقرر کردہ ہیں، قصاص جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سزا مقرر کی ہے، لیکن انسان کے لیے رعایت بھی ہے، وہ جس یعنی گھر والے معاف بھی کر سکتے ہیں نا. قاتل نے قتل کیا اور مقتول کے گھر والے اسے کچھ روپیہ پیسہ لے کر، قصاص لے کر بدلے میں، یعنی جان کا بدلہ جان کی بجائے وہ کچھ اور لے کر معاف بھی کر سکتے ہیں نا، لیکن حدود نہیں معاف کی جا سکتی. اور تیسری چیز جو ہے وہ سزا ہے. اور پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ کیوں تم نے ترس نہیں کھانا، ساتھ ہی کہا کہ اس لیے تم نے ترس نہیں کھانا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لحاظ سے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ ترس کھانا جو ہے یہ تمہارے ایمان کے منافی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم جو ہے وہ سزا جو ہے، جو حدود جو ہے، تم اس کو قائم کرو، اور اگر تم حدود کو قائم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان ہی جو ہے وہ خطرے میں ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کیا پوچھ رہے ہیں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم جو ہے یہ جو حدیں ہیں نا ان کو تم قائم نہ کرو، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ کیا کرو گے کہ تم حدود جو ہیں ان کو قائم کرو گے. اور اللہ کو یہ بات پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ بہتری حدود کے قائم کرنے میں ہے یا بہتری حدود کے چھوڑ دینے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے. اور آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ اگر حدود قائم ہوں گی تو پھر ہوگا کیا کہ معاشرہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہونے لگے گا، لوگ جو ہیں وہ گناہوں پر دلیر نہیں ہو جائیں گے، اور عزت اور عصمت جو ہے وہ لوگوں کی لٹنے نہیں لگ جائے گی، ہے نا. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اس لیے لوگوں کو اسے قائم کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی کہا کہ والیوم الآخر، یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، تو آخرت کے دن پر بھی ایمان جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں حدود کا قائم ہونا اللہ کے ہاں کی پکڑ سے جو ہے انسان پھر بچ سکتا ہے. تو اس لیے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں کمی بیشی نہ کریں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ موجود رہے، عَذَابَهُمَا ان دونوں کو، عذاب دیتے وقت سے مراد کیا ہے، ان دونوں کو سزا دیتے وقت، اور سزا کتنی دینی ہے، ہاں 100 کوڑے، 100 تجلدہ، 100 کوڑے جو سزا دینی ہے، تو اس وقت موجود رہے طائفتن، ایک گروہ. کہتے ہیں کہ اس میں کم سے کم 3 لوگ ہوں گے، ایک گروہ 3 لوگوں کا ہی گروہ ہو سکتا ہے نا، اور زیادہ سے زیادہ 1000، یعنی اس کے درمیان لوگ ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر کہیں 3 بھی نہ ملیں تو 2 بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پھر دینے والا بھی ہوگا، تو کچھ لوگ موجود ہونے چاہیے. طائفہ تن جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کا ایک گروہ موجود رہے، اور گروہ کی موجودگی کس بات کی علامت ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا مقصد جو ہے وہ عبرت ہے، یعنی سزا علل اعلان دی جائے گی تاکہ مجرم جو ہے اس کو کچھ فضیحت ہو، شرمندگی ہو، دوسری طرف عوام الناس جو ہے وہ اس کو نصیحت ہو۔ جیسے سورت مائدہ میں چوری کی سزا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جزاء بما کسب نکالا من اللہ، ان کے کیا کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے جرم کو روکنے والی سزا۔ تو اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ جو حد قائم کی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ نمبر ون کہ مجرم سے زیادتی کا بدلہ لیا جائے، اس کو اس کی برائی کا مزہ چکھایا جائے، اور دوسرا کیا ہے؟ آئندہ وہ اس جرم کو ریپیٹ نہ کرے، سزا ملے گی تو وہ پھر سوچے گا نا کہ میں یہ کام نہ کروں، اور تیسرا کیا ہے کہ ایک عبرت جو ہے، ایک شخص کو جب عبرت بنایا جائے گا تو معاشرہ میں اور لوگ جو اس طرح کے برے جراثیم رکھتے ہیں پھر ان کے بھی دماغ کا آپریشن کر دیا جائے گا تو تاکہ وہ آئندہ ایسی جرت نہ کر سکے، ہے نا؟ تو اعلانیہ سزا دینے کا مطلب کیا ہے؟ نہ بیجا رعایت کرنی ہے، نہ بیجا سختی کرنی ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ برائیاں جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنین میں سے ہی ایک گروہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سزا بھی مجرموں کو جن کو دی جائے گی وہ ایمان والے ہوں گے، اور ان کو دیکھنے والے بھی، عبرت حاصل کرنے والے بھی ایمان لانے والے ہی ہوں گے، تاکہ جو ہے مسلم سوسائٹی گناہوں سے جو ہے وہ پاک سوسائٹی جو ہے وہ بن جائے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے زنا کے جرم کے جو ہے وہ اس کی اتنی سخت جو حد کیوں رکھی، 100 کوڑے کیوں رکھے؟ کیونکہ بعض لوگ جو ہیں ہم اسلام میں مقرر کردہ جو سزائیں ہیں ان کو کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں ہیں، اسلام جو ہے اس نے بڑی سنگدلانہ سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنے والے اپنے ہی مسلمان ہیں کہ غیر تو اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالیں اور اسلام کا مذاق اڑائیں، لیکن جب اپنے ہی اسلام کا مذاق اڑائیں تو آپ سوچیں کہ پھر اسلام کا تحفظ کون کرے، اور پھر اسلام جو ہے اس کو نافذ کون کرے، اور پھر اسلام کے جھنڈے کو اسلام کے جھنڈے کا علمبردار کون بنے، اس کو لے کر سوسائٹی میں چلے کون۔ تو آئیے، ضروری ہے یہاں پر اس بات کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کی یہ سزا جو ہے وہ اتنی سخت جو ہے وہ کیوں مقرر کی۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ زنا کی سزا جو اللہ نے مقرر کی تو یہ تدریجن ہے، جیسے کہ اسلام کے احکامات تدریجن جو ہے وہ نازل ہوئے، بالکل اسی طرح جو ہے وہ زنا کی سزا جو تھی یہ بھی تدریجن جو ہے وہ نازل ہوئی۔ مثلا سورت نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 میں آپ پڑھیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا، واللاتی یاتین الفاحشات من نسائکم فاستشهدوا علیہن 4 منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ تو سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ رب العزت نے کیا بات بتائی؟ کہ اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ، اور جو کوئی مرد کرے تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو بھی سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں جو ہے ان آیتوں میں کیا نمبر ون حکم آیا؟ کہ ثبوت زنا کا خاص طریقہ 4 مردوں کی شہادت کے ساتھ ہونا چاہیے، پہلی سزا یہ دی گئی۔ دوسری سزا جو ہے ان کو کیا دی گئی؟ فامسکو ہن فی البیوتی، یہیں پر دوسری سزا بھی ہمیں پتا چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ عورت کے لیے کہ اس کو گھر میں قید رکھا جائے اور دونوں کو تکلیف دی جائے، اس کو سزا دی جائے. اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے کیا کہا کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ حتمی سزائیں نہیں ہیں، یہ آخری ان کا حکم نہیں ہے، بلکہ کچھ اور حکم بھی آنے والا ہے. کیسے پتہ چلا؟ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالی کوئی اور جو ہے وہ حکم نازل کر دے. اب دیکھیں کہ عورتوں کو گھر میں قید رکھنا اور پھر دونوں کو سزا دینا، اس کی کوئی حد، کوئی مقدار، کوئی خاص صورت تو نہیں تھی نا، بس ابتدائی ایک سزا تھی جو کہ شریعت نے مقرر کر دی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ کہا تھا او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے کہ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ نکال دیں گے، کوئی اور طریقہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ کھول دیں گے. تو یہاں تک کہ پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں پھر یہ سورت نساء کی آیتیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں نا. تو اس سے پھر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور رب العزت جو ہیں انہوں نے تو اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ سورت نساء کی جو احکامات ہیں یہ حتمی نہیں ہیں، زنا سے متعلق جو سزا ہے یہ آخری سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر کچھ اور سزا بھی جو ہے وہ مقرر کرنے والے ہیں، کچھ اور راستہ بھی دکھانے والے ہیں. اور اس کی جو آیت نمبر 16 ہے جو اس میں کہا واللہ زانے یاتیانیہا منکم فازوہما، تم میں سے جو دو لوگ ایسا کام کر لیں تو انہیں سزا دو. کون دو لوگ آپس میں یہ کام کر لیں؟ اس سے مراد جیسے مرد مرد سے کر لے، عمل قوم لوط، یا پھر لڑکی لڑکی سے کر، عورت عورت سے کر لے. تو اگر دو عورتیں یا دو مرد آپس میں بدفعلی کر لیں تو ان کے لیے بھی سزا اللہ تعالیٰ نے یہی مقرر کی تھی نا کہ ان کو جو ہے وہ سزا دو. اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیسرا اور حتمی حکم جو ہے وہ نازل کر دیا، اور تیسرا اور حتمی حکم جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ الزانیات والزانی فجلدو کل واحد منہما منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت یا مرد ان دونوں کو جو ہے تم 100 کوڑے جو ہے وہ اس کی سزا دو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ الزانیاتو پہلے آیا ہے اور زانی جو لفظ ہے یہ بعد میں آیا ہے. اس کے کیا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کے لیے یہ لفظ پہلے رکھا، یہاں پہ عورت جو ہے اس کو پہلے رکھا اور مرد جو ہے زنا کرنے والا اس کو بعد میں رکھا. جبکہ سورت مائدہ کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ چور کا، جو چوری کرتا ہے، اللہ رب العزت نے جب اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ السارق والسارقات کہا، کہ چور جو چوری کرنے والا ہے اور جو چوری کرنے والی ہے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اصل بات کیا ہے، بڑا ہی اہم نقطہ مفسرین نے یہاں پہ نکالا ہے. اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ عورت کے اندر حیا جو ہے نا وہ زیادہ پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ اتنی بے حیا ہو جائے کہ وہ اللہ کا جو حکم ہے، شریعت کا جو حکم ہے، وہ اس کے صریحاً خلاف چلے اور اس کو جو ہے وہ کھلم کھلا توڑے، تو پہلے جو ہے نا جیسے عورت کا ذکر کیا اور پھر جو ہے وہ مرد کا ذکر کیا، تو یہ دراصل اللہ تعالی کی کراہت کا اظہار ہے. کیونکہ عورت ہے ہی پوشیدہ چیز، عورت ہے ہی عزت، عصمت اور شرم و حیا کا مجموعہ. اور دوسری طرف جو ہے مرد جو ہے نا، مرد کی مردانگی کیا ہے کہ وہ کمانے والا ہوتا ہے، الکاسبو حبیب اللہ. اور اگر کسی مرد کی مردانگی بالکل ختم ہو جائے اور وہ کمانے کی بجائے، محنت کرنے کی بجائے وہ چوری کرنے لگے، تو کہا کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹو، السارق والسارقۃ، کہ پہلے اس کے ہاتھ، یعنی یہ بھی یہاں پہ بھی شدت کا اظہار ہے، کراہت کا اظہار ہے، اللہ رب العزت کی ناپسندیدگی کا اظہار ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مرد محنت کرنے کی بجائے جو ہے وہ چوری کرنے لگے. تو وہاں پہ اس لیے جو ہے وہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کیا کہ سارقو و سارقاتو. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کی اتنی سخت سزا جو ہے وہ کیوں مقرر کی؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ معاشرے کے انتشار اور فساد میں سب سے زیادہ دخل جو ہے نا وہ زنا کو ہے. معاشرے کا جو استحکام ہے وہ اس چیز پر ہے کہ رشتوں کی پاکیزگی اور سوسائٹی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور عصمت کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والی ہو، اس کی رکھوالی ہو. اور اگر کسی سوسائٹی میں جو ہے وہ شرم و حیا جو ہے وہ اٹھ جائے اور لوگ جو ہیں کھلم کھلا گناہ جو ہے وہ کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ایسی سخت سزا دو تاکہ جو دوسرے لوگ اس سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اس طرح کی برائی کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں. تو یہ جو زنا ہے اس کا اخلاقاً، مذہباً اور معاشرتاً ہر لحاظ سے ہر دور میں یہ برا سمجھا جاتا رہا، گناہ سمجھا جاتا رہا، اس کو معیوب اور قابل اعتراض سمجھا جاتا رہا. تمام انسانی معاشرے، یونانی دور تھا یا پھر یہ کہ مصریوں کا دور تھا، رومی دور تھا، ہندوؤں کا تھا، ہر دور میں، ہر مذہب میں زنا جو ہے وہ قابل جرم جو ہے وہ ٹھہرا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ انسانی فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ انسانیت کا بقا اور اس کے علاوہ انسانیت کا قیام دونوں اس بات پر منحصر ہیں کہ مرد اور عورت صرف لذت کے لیے اور لطف اٹھانے کے لیے ہی جو ہے وہ جمع نہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ جو مرد اور عورت لطف اور لذت کے لیے ملیں اور پھر الگ ہو جائیں تو وہ آزاد نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کیا ہے، ہر جوڑے کا باہمی تعلق پرماننٹ ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے اور پائیدار ہونا چاہیے، عہد وفا کے ساتھ استوار ہونا چاہیے کہ کون کس سے ملے گا اور پھر اس کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہوں گی تو لوگ اس کو مل کر جو ہیں وہ اٹھائیں گے. اس لیے جو ہے وہ عالمگیر اتفاق رائے ہے اس بات پر کہ دو ملنے والے مرد اور عورت جو ہیں وہ آپس میں معلوم ہونے چاہیے، معروف ہونے چاہیے اور معاشرے کی ضمانت بھی ان کو حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو انسانی سوسائٹی ایک دن بھی چل نہیں سکتی. اور اگر مرد عورت آپس میں ملیں اور ان کو پتہ نہیں ہے، یعنی کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں، نکاح نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ لذت کے لیے ملیں گے اور نتیجے میں عورت جو پریگننٹ ہوتی ہے اور جو بچے پیدا ہوں گے اس کی ذمہ داری اور اس کا بوجھ جو ہے وہ کوئی نہیں اٹھائے گا، نسب نسل اس کا کوئی بھی تحفظ جو ہے وہ نہیں رہے گا. تو اسلام جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسلامی یعنی انسانی سوسائٹی جو ہے وہ سکیٹرڈ ہو جائے، وہ بکھر جائے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اجتماعی زندگی کی جڑ جو ہے وہ کٹ جائے. اور وہ کیا چاہتا ہے کہ اسلام نے کیا کیا کہ نکاح کو رواج دیا. اور آپ دیکھ لیں کہ ہر مذہب میں جو ہے وہ نکاح ہے، اس کا انداز اور طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے. اور زنا جو ہے ہر ایک کے ہاں جرم تھا، خواہ شادی شدہ کوئی ہو یا غیر شادی شدہ. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مصریوں کے ہاں یہ سزا تھی کہ اگر کوئی زنا کرے گا تو مرد کو لاٹھیوں سے خوب پیٹا جائے اور عورت کی ناک کاٹ دی جائے. اور یہ سزا کہتے ہیں ایران، بابل اور اشور میں بھی تھی. ہندوؤں کے ہاں عورت کی یہ سزا تھی، اس کو کتوں سے پھڑوایا جائے، اور مرد کی یہ کہ اسے لوہے کے گرم پلنگ پر لٹا کر چاروں طرف آگ جلا دی جائے. یہ سزا تھی ہندوؤں کے ہاں. یونان اور روم میں بھی یہ سزا تھی کہ یا تو، یعنی اگر ایک مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتا دیکھ لے تو اسے قتل کر دے، بیوی کو قتل کر سکتا، یہ سزا تھی، یا چاہے تو اس سے مالی تاوان وصول کرے، یعنی اس سے کچھ پیسے جو ہے وہ لے لے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ سزائیں تو تھیں، کسی نے تھوڑی دی اور کسی نے جو ہے وہ زیادہ دی. اور اب آپ دیکھیں کہ موجودہ جو مغربی دنیا ہے، زنا کے متعلق ان کا رویہ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی جو ہے یہ بد اخلاقی ہے، یہ برا کام ہے، لیکن یہ جرم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرضی سے یہ کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی چیز زنا کو جرم بنا سکتی ہے تو کیا چیز کہ اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے تو جرم ہے، اور اگر زبردستی نہ ہو، کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی سے، کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی مرد کسی عورت سے، کوئی عورت کسی مرد سے، اگر اس کی رضامندی سے یہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے. تو لیکن اسلام جو ہے ان تمام تصورات کے برعکس زنا کو جو ہے ایک جرم قرار دیتا ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ شادی شدہ اور بغیر شادی شدہ دونوں کے جرم کی شدت میں فرق ہے، دونوں ہی گناہ. شادی شدہ جوڑا اگر یہ کام کرے، یعنی شادی جس مرد کی ہوئی بھی ہو وہ، یا وہ عورت جس کی شادی ہوئی بھی ہے وہ یہ کرے، تو اس کو بھی گناہ ہے، اس کی بھی سزا ہے. اور اگر کسی کی نہیں ہوئی بھی، کوئی سیب یا سیبہ ہے، کنوارا مرد ہے اور کنواری عورت ہے، تو اس کی بھی سزا ہے، لیکن دونوں کی سزا جو ہے وہ فرق ہے. شادی شدہ ہو کر زنا کرنا جرم کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. مثلا اب جہاز میں سفر کرنے کے لیے ٹکٹ کی شرط لازم ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر یہ بلا ٹکٹ سفر کرنے کی آزادی سب کو ہو جائے تو ٹکٹ کی شرط جو ضروری ہے، پھر کیا ہوگا کہ لوگ ٹکٹ لیں گے ہی نہیں، ہے نا. تو مؤثر بنانے کے لیے جو بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا چاہیں تو ظاہر ہے ان کو سزا ملے گی. تو اگر کوئی شخص جو ہے، اب اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ ٹکٹ لے کے جہاز میں سفر کر سکے یا ٹرین میں سفر کر سکے، تو وہ مجرم تو ہے لیکن کم درجے کا مجرم ہے. لیکن اگر کوئی مالدار ہوتے ہوئے بھی جہاز کا ٹکٹ نہ لینا چاہے، گو کہ ویسے لیے بغیر آپ سفر ہی نہیں کر سکتے، یا ٹرین کا ٹکٹ نہ لینا چاہے، تو یہ جرم جو ہے وہ کیا ہے کہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. کہ مثلا جو شادی شدہ ہے تو اس کو کس بات کی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہش کو بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے جو ہے وہ جائز طریقے سے پورا کر سکتا ہے. جب اس کو جائز طور پر اپنی خواہش کو پورا کرنے کا موقع موجود ہے تو اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے. کہ جب جائز طور پر جو ہے وہ خواہش پوری ہو سکتی ہے تو ناجائز طور پر وہ دوسروں کی عزت عصمتیں جو ہیں وہ ان کو لوٹنا شروع کر دے. تو اسلام جو ہے وہ خواہشات کی تسکین کے لیے انسانوں کو آزاد، جانوروں کی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس کھیت میں چاہیں وہ چر چگ لیں، بلکہ وہ خواہشات کی تسکین کے ساتھ ساتھ بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ انسانوں پر جو ہے وہ لاد دیتا ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک اور اہم بات جو بہت اہم ہے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اسلام سزا مقرر کرنے سے پہلے اس نے کیا کیا. مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے مکہ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ 13 سال. 13 سال تک جو ہے وہ یہ حدود نازل نہیں ہوئی. ہے نا. سورت نور کون سی سورت ہے؟ مدنی سورت ہے، یہ مکی سورت نہیں ہے. تو 13 سال تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقائد درست کیے، ان کے اخلاق اور کردار کی جو ہے وہ تربیت کی، ہے نا. تو سب سے پہلے اسلام آدمی کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، آدمی کے دل میں عالم الغیب، اللہ تعالیٰ کون ہے، ہے نا، ساری دنیا کو جاننے والا، عالم الغیب پوشیدہ کا جاننے والا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے، اس کو سزا دے سکتا ہے. تو انسان کے دل میں کیا چیز بٹھائی جاتی ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اس کی طاقت بڑی بے پناہ ہے. اور ساتھ ہی اسلام جب عقیدہ توحید اور آخرت کا تصور دلاتا ہے تو کیا دلاتا ہے کہ لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم جو ہے وہ اللہ کے پاس جاؤ گے اور آخرت میں باز پرس ہوگی، تمہارے رویوں کی، آنکھوں کی، کہ آنکھوں سے تو نہیں زنا کیا تھا، ہاتھوں سے تو نہیں کیا تھا، ہے نا، کانوں سے تو نہیں کیا تھا، تو آخرت کی باز پرس کا تصور دلایا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی انسانوں کو کیا سکھاتے ہیں، مسلمانوں کو کیا سکھاتے ہیں، کہ مسلم بن جاؤ، اطیع اللہ واطیع الرسول، کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ. قانون الہی کی اطاعت، اللہ کے قانون کی اطاعت کا جذبہ، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اور بار بار ڈرایا جاتا ہے کہ زنا جو ہے نا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے شرک کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ جس کو قرار دیا گیا، کفر شرک کے بعد قتل ہے، اور قتل کے بعد جو ہے وہ زنا کا درجہ ہے. سورۃ الفرقان دیکھ لیجئے، سورۃ بنی اسرائیل دیکھ لیجئے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں جو ہے وہ یہ جج بٹھاتا ہے، انسان کے ضمیر جو ہے اس کو کچوکے لگاتا ہے، اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ دنیا نہ دیکھ رہی ہو، دنیا کو پتا نہ ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ پھر جائز حد کو، جائز طور پر خواہشات کو پورا کرنے کا موقع دیتا ہے. تو سب سے پہلے اسلام کیا کرتا ہے، آدمی کے نفس کی اصلاح. اصلاح کیسے ہوتی ہے، عقیدہ توحید اور آخرت دلوں میں بٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نکاح کی سہولت فراہم کرتے ہیں کہ جو ہی بالغ ہو جائے مرد اور عورت تو ان کا نکاح کر دیا جائے. اور پھر نکاح کی آسانیاں، نکاح کی آسانیاں، کہ ایک بیوی سے تسکین نہ ہو تو 4-4 سے جائز تعلق کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہے نا. اور پھر یہ بھی ہے کہ نکاح کو آسان کر دیا، یہ رسوم اور یہ جو جاہلیت کے طور طریقے آج مسلمانوں میں رواج پا گئے ہیں کہ شادی نکاح بہت مشکل جو ہے وہ ہو گیا، اسلام نے نہیں یہ مقرر کیا، اسلام نے اس کو بہت آسان رکھا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اگر نکاح جو ہے کوئی کر لیتا ہے لیکن دل آپس میں نہیں ملے، تو اب یہ نہیں ہے جیسے ہندوانہ طور پہ کہ وہ چھوٹ ہی نہیں سکتے. اب کیا ہے کہ دل نہیں ملے تو طلاق، مرد کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلا کے دروازے کھلے ہیں، ہے نا، اس کی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور یہ طلاق اور خلا جو ہے اس میں کیا ہے کہ آپس میں گھر والے مل کر بیٹھے ہیں صلح کے لیے، پھر خاندانی سربراہ مل کر بیٹھے، پنچایت ہو، سرکاری عدالت تک رجوع، تاکہ کسی طرح آپس میں مصالحت ہو جائے. لیکن اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر یہ کیا علیحدگی ہو سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سورت نور میں آپ آگے پڑھیں گی کہ بن بیاہ مرد اور عورتوں کو ناپسند کیا گیا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا کہ ابھی مرد کچھ کرتا نہیں، لڑکا کچھ کرتا نہیں ہے، یا ابھی اتنا پڑا نہیں ہے، یا ابھی اتنی زمین گھر جائیداد نہیں بنایا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جو بھی کنوارے ہیں ان کا تم نکاح کر دو تو اللہ اپنی طرف سے، اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام جو ہے جوان جب ہو جاتے ہیں لڑکیاں لڑکے یا عورتیں مرد تو ان کو بن بیاہ پسند نہیں کرتا. تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے ترغیبات بہت زیادہ ہے، ٹیمپٹیشن بہت ہے، ایسے ماحول، عوامل، اسباب ہیں کہ مرد عورت کی طرف، عورت مرد کی طرف، لڑکا لڑکی کی طرف، لڑکی لڑکے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جس سے گناہ کے جو ہے وہ مواقع ہو سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ جوان ہو کر وہ گناہ کرنے لگیں تو اسلام کیا کہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، تو نکاح کر دو ان لوگوں کے. پھر اس کے بعد اسلام کیا کرتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ اسلام نے جو ہے وہ احکامات اور ہدایات نازل کی، بلکہ اسلام نے جو ہے اس کے علاوہ ان تمام اسباب کا خاتمہ کرتا ہے جو زنا کی طرف رغبت دلانے والے ہیں. مثلا کیا کہا اسلام نے کہ جو ہے وہ عورتیں باہر نکلیں تو چادریں اوڑھ کر اور گھونگھٹ ڈال کر باہر نکلیں، وہ اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پڑے، والا یبدین زینت ہننا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ گھروں میں وکرنا فی بیوت کننا، کہ وہ اپنے گھروں میں وقار اور سکون کے ساتھ بیٹھی رہیں بغیر ضرورت کے، ایسے ہی نہیں وہ باہر گھومتی پھریں گی. ہاں پھر اپنے حسن اور بناؤ سنگار کو کی نمائش نہیں کریں گی. پھر باہر کے مردوں سے کوئی چیز بھی مانگنی پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے مانگے گی، ہے نا. پھر اس کے علاوہ جو ہے عورت اور مرد آپس میں خلط ملط ان کی نہیں ہوگی، یعنی کو سوسائٹی نہیں ہوگی، مخلوط سوسائٹی کو اسلام نے حرام قرار دیا، بنی سمری عورتوں کا نکلنا بند کیا. پھر اسی طرح کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ مخلوط سوسائٹی اگر ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگ برائیوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے چلے جائیں گے. اچھا صرف اتنا ہی نہیں یہ کچھ کیا، بلکہ اسلام جو ہے وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اگر کہیں کوئی گندگی دیکھ لے، کوئی بدکاری ہوتی دیکھ لے، تو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ چار گواہیوں کے بغیر اس کے خلاف زبان بھی کھولے. تو کیا کرے کہ اس کا چرچا نہ کرے. اگر وہ چار گواہیاں نہیں لاتا تو کہا کہ پھر اس کے لیے کیا ہے کہ بدکاری کا الزام لگانے والوں کو بھی کوڑے لگاؤ. کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے کی سزا ہے تہمت لگانے والوں پر. کاذب پر جو ہے قرض کے جرم میں جو ہے وہ 80 کوڑوں کی سزا تجویز کر دے گی. کتنی سخت سزا ہے تاکہ زبانیں ایسے بے حیائی اور بےحودگی کی باتوں کو زبان زدے عام نہ کریں. ایسی سوسائٹی جس میں اس طرح کی باتیں عام ہوں، اب آپ دیکھیں فلاں لڑکی کو میں نے فلاں ریسٹورینٹ میں دیکھا، لڑکے کے ساتھ دیکھا، تو دیکھنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کے لیے اس طرح سے لوگ باتیں کرنے لگے. فلاں کو بس اسٹاپ پہ فلاں کے ساتھ دیکھا، فلاں کو بس کے اندر فلاں کے ساتھ دیکھا، فلاں کو فلاں جگہ پہ، فلاں کی بیٹی کو فلاں جگہ پہ. تو اگر کوئی اس طرح کی بے ثبوت الزام لگائے گا اور اس کے چرچے کرے گا تو 80 کوڑوں کی سزا ہے. پھر یہ آپ دیکھیں نگاہوں پر پردے رکھ بٹھا دیے، غصے بسر نگاہوں پر اللہ تعالیٰ نے پہرے بٹھا دیے. پھر اگر کوئی شخص اتنے سارے احکامات کے باوجود، اتنی سخت رہنے کے باوجود، اگر کسی شخص کا حال یہ ہو کہ دیدہ بازی سے حسن پرستی تک، حسن پرستی سے عشق بازی تک، اور عشق بازی سے پھر وہ زنا تک کوئی آ جائے، تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو ایسی سزا دو کہ اس کی کھال ادھیڑ دو. اور اس کو سزا دیتے وقت ایک گروہ سوسائٹی میں موجود ہونا چاہیے جو دیکھ رہا ہو، تاکہ آئندہ باقی لوگ بھی جو اس طرح کا کر سکتے ہیں تو ان کے بھی اندر یہ جرت نہ پیدا ہو، ایک خوف کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے، ہے نا. محرم غیر محرم رشتہ داروں کی جو ہے وہ تمیز، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے مقرر کی؟ تاکہ یہ بات پتا چل جائے کہ الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اس سلسلے میں مفسرین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ زانی اور زانیہ اگر غیر شادی شدہ ہیں، آزاد بالغ اور عاقل ہیں، تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر وہ دونوں غلام ہیں اور باندی ہیں، غلام اور باندی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے. کیوں؟ سورۃ نساء میں آیت 25 میں آپ پڑھ چکی، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر لونڈیاں زنا کریں تو انہیں آزاد عورتوں کی آدھی سزا جو ہے وہ دی جائے گی. اچھا پھر اس طرح جو ہے وہ یہاں پر جو سزا ہے، یہ جو 100 کوڑوں کی، یہ کن کے لیے ہے؟ جو غیر شادی شدہ ہیں, جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے. اگر زانی اور زانیہ آزاد, بالغ, عاقل اور شادی شدہ ہوں گے تو انہیں رجم کر دیا جائے گا. یہ تیسرا حکم ہے. آزاد, بالغ. آزاد کا مطلب کیا ہے کہ وہ غلام نہیں ہے, کیونکہ غلام ہے تو کتنی سزا ہے؟ 50. بالغ بھی ہونے چاہیے, یعنی وہ جوان ہو چکے ہیں. عاقل, عقل مندی. اگر وہ پاگل ہیں, مجنو ہیں, تو آپ کو پتا ہے پاگل اور مجنو پر تو احکام کرنے کا نافذ نہیں ہوتا, تو پھر سزا کہاں سے ہوگی, کیونکہ وہ تو بدھو ہے, سمجھدار ہی نہیں ہے, اس کو کسی چیز کی پہچان ہی نہیں ہے. اور شادی شدہ, تو زانی اور زانیہ اگر آزاد, بالغ, عاقل اور شادی شدہ ہوں گے تو انہیں رجم کر دیا جائے گا. میں نے رجم کے معنی آپ کو بتائے کہ پتھر پھینک کر کسی کو جو ہے وہ مارنا. اچھا, اس سلسلے میں اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی تھی کہ الشیخ والشیخۃ, کہ بوڑھا اور بوڑھی, یعنی وہ مرد اور عورت, کہ جب وہ زنا کریں فرجموہا, تو ان کو جو ہے وہ رجم کر دو. کہتے ہیں کہ یہ آیت موجود تھی لیکن بعد میں اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. بعد میں آیت جو تھی اس کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا, لیکن اس کا حکم جو ہے وہ باقی رکھا گیا. تو مفسرین جو ہیں, علماء جو ہیں, یہ کیا بات بتاتے ہیں, اس کو آپ یاد کر لیں اور اس کو آپ نوٹ کر لیں. اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں یہ آیت نازل کی تھی کہ الشیخ والشیخۃ, کہ بوڑھا اور بوڑھی جب زنا کے مرتکب ہوں, اذن زنین, کہ جب وہ زنا کریں, فرجموہا, تو ان کو جو ہے وہ کیا کرو, رجم کر دو, ان کو لازمن سنسار جو ہے وہ کر دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اس کو اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, مجھے اندیشہ ہے کہ جب لوگوں پر کچھ زمانہ گزر جائے گا تو وقت آ جائے گا کہ کہنے والے کہنے لگیں گے کہ رجم کی سزا کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہم کہیں نہیں پاتے. تو اور اس طرح وہ اللہ کے ایک فریضے کو جو اس نے نازل کیا ہے ترک کر کے گمراہ ہو جائیں گے, حالانکہ ہم نے خود یہ آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے. اور وہ آیت کیا تھی کہ بوڑھا اور بوڑھی, گویا کہ شادی شدہ مرد یا عورت, جب وہ زنا کریں تو ان کو جو ہے وہ رجم کر دو. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا بتاتا ہے, کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے جو ہے وہ رجم کی سزا ہے. تو بعض لوگوں کو جو یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے اس پر عمل کرنے کا حکم باقی رکھا تو آیت کو کیوں منسوخ کر دیا؟ آیت بھی تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو رہنے دے سکتے تھے نا, لیکن آپ پیچھے سورۃ البقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکی ہیں ناسخ اور منسوخ, اس کا حکم جو ہے نا, اس کے احکامات اب تفصیل سے پڑھ چکی ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ آیت منسوخ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, ہم آپ کو پڑھائیں گے جو آپ کو فراموش نہ ہوگا مگر جو کچھ اللہ چاہے. اب اللہ کی مرضی ہے آیت جو ہے اس کو منسوخ کر دے یا اس کے حکم کو منسوخ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ آیت جو ہے, آیت منسوخ تلاوت ہے, آیت کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن اس کا حکم جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ باقی ہے. اور اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ شادی شدہ جو تھے اور جب انہوں نے جو ہے وہ یہ زنا کا جرم کیا تو ان کو رجم کی سزا جو ہے وہ دی گئی. تو آئیے ان احادیث کو دیکھ لیں تاکہ ہمیں یہ بات پتا چلے کہ یہ جو شادی شدہ مجرم ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم کرنا ہے, اور یہ ہمیں احادیث سے جو ہے وہ ملتا ہے. اس سلسلے میں ہمیں جو واقعات ملتے ہیں ان میں سے ایک اہم واقعہ جو ہے یہ حضرت مائز اسلمی کا ہے. آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا مقدمہ مائز بن مالک اسلمی کا ہے جو متعدد صحابہ سے بکثرت راویوں نے نقل کیا ہے. یہ شخص قبیلہ اسلم کا ایک یتیم لڑکا تھا جس نے حضرت حضال کے ہاں پرورش پائی. یہاں وہ ایک آزاد کردہ لونڈی سے زنا کر بیٹھا. حضرت حضال نے کہا جا کر رسول اللہ کو اپنے اس گناہ کی خبر دے, شاید کہ آپ تیرے لیے دعائے مغفرت کریں. اس نے جا کر مسجد نبوی میں حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے, میں نے زنا کی ہے. آپ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا وَيْحَ کا ارجے فَاسْتَغْفِرُ اللہ وَتُبْ إِلَيْهِ, ارے چلا جا اور اللہ سے توبہ استغفار کر. مگر اس نے پھر سامنے آ کر وہی بات کی اور آپ نے پھر منہ پھیر لیا. اس نے تیسری بار وہی بات کی اور آپ نے پھر منہ پھیر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو متنبہ کیا کہ دیکھ اب چوتھی بار اگر تو نے اقرار کیا تو رسول اللہ تجھے رجم کرا دیں گے, مگر وہ نہ مانا اور پھر اس نے اپنی بات دہرائی. اب حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا شاید تو نے بوسو کنار کیا ہوگا یا چھیڑ چھاڑ کی ہوگی یا نظر بد ڈالی ہوگی اور تو سمجھ بیٹھا کہ یہ کہ تو نے زنا کا ارتکاب کیا ہے. جس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا کیا تو اس سے ہم بستر ہوا؟ اس نے کہا ہاں. پھر پوچھا کیا تو نے اس سے مباشرت کی؟ اس نے کہا ہاں. پھر پوچھا کیا تو نے اس سے مجامت کی, مطلب جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے اس طرح کے آپ نے بولے. اس نے کہا ہاں. پھر آپ نے وہ لفظ استعمال کیا جو عربی میں صریحاً انٹر کورس کے لیے مباشرت کے لیے بولا جاتا ہے اور فحش سمجھا جاتا ہے. ایسا لفظ حضور کی زبان سے نہ پہلے کبھی سنا گیا نہ اس کے بعد کسی نے سنا. اگر ایک شخص کی جان کا معاملہ نہ ہوتا تو زبان مبارک سے کبھی ایسا لفظ نہ نکل سکتا تھا, مگر اس نے اس کے جواب میں بھی ہاں کہہ دیا. آپ نے پوچھا حتی غاب ذالک منک فی ذالک منہا, کیا اس حد تک کہ تیری وہ چیز اس چیز میں غائب ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں. پھر پوچھا کیا اس طرح غائب ہو گئی جیسے سرمے دانی میں سلائی اور کنویں میں رسی؟ اس نے کہا ہاں. پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں, میں نے اس کے ساتھ حرام طریقے سے وہ کام کیا جو شوہر حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. آپ نے پوچھا کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا کہ تو نے شراب تو نہیں پی؟ اس نے کہا نہیں. ایک شخص نے اٹھ کر اس کا منہ سونگا اور تصدیق کی. پھر آپ نے اس کے محلہ والوں سے پوچھا کہیں یہ دیوانہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو اس کی عقل میں کوئی خرابی نہیں دیکھی. آپ نے حضال سے فرمایا کاش تم نے اس کا پردہ ڈھانک دیا ہوتا تو تمہارے لیے اچھا تھا. پھر آپ نے مائز کو رجم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا اور اسے شہر کے باہر لے جا کر سنسار کر دیا گیا. جب پتھر پڑنے شروع ہوئے تو مائز بھاگا رضی اللہ عنہ اور اس نے کہا لوگوں مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم, میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے مروا دیا, انہوں نے مجھے دھوکا دیا کہ رسول اللہ مجھے قتل نہیں کرائیں گے, مگر مارنے والوں نے اسے مار ڈالا. بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا, میرے پاس لے آئے ہوتے شاید کہ وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا. اس واقعے سے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بڑا سخت مذہب ہے اور اس کی سزائیں بڑی جو ہے وہ وحشیانہ ہے سنگدلانہ ہے, آپ دیکھیں اس واقعے سے کیا پتا چلتا ہے کہ پولیس کے سپاہی اس صحابی کو پکڑ کر رسول اللہ کے پاس نہیں لائے, خود آیا ہے یہ, ہے نا, خود آیا ہے. دوسری بات, جب پہلی دفعہ اس نے کہا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے زنا کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ ارے چلا جا اور اللہ سے توبہ استغفار کر. یہ نہیں کہا کہ اچھا پکڑو اس کو باندھو رسی سے اور اس کو سزا دی جائے, نہیں کہا ارے چلا جا اللہ سے توبہ کر اللہ تیری توبہ قبول کر لے. کہتے ہیں کہ آپ منہ پھیرتے تھے, آپ ادھر کو کرتے تھے تو وہ ادھر سے آتا تھا, آپ ادھر کو کرتے تھے وہ ادھر سے آتا تھا, دائیں بائیں آگے پیچھے سے وہ آ کر اقرار کر رہا تھا. اور آپ دیکھیں تین دفعہ اس نے اقرار کیا, تین دفعہ, چوتھی دفعہ جب تین دفعہ جب وہ کر چکا نا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو ڈرایا بھی کہ چلے جا چوتھی دفعہ جب تم کہو گے نا تو پھر رسول اللہ تجھے رجم کرا دیں گے, مگر وہ بات نہ مانا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسے کیسے لفظ استعمال کیے کہ تجھے تو پتا بھی نہیں، تو نے تو چھیڑ چھاڑ کی ہوگی، یا پھر وہ لفظ جو کبھی رسول اللہ کی زبان سے سنے ہی نہیں صحابہ نے، کیوں آپ نے اتنا زیادہ اس کی تحقیق، تفتیش اور گہرائی تک ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ اگر ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے اور وہ کہے کہ ہاں مجھے تو نہیں پتا کہ یہ ایسے کیا جاتا ہے یا کیسے کیا جاتا ہے یا ہوتا کیا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر جرم جو ہے اگر اس میں شبہ پیدا ہو جائے، الحدود تندرع بالشبہات، یہ اسلام کا مسلم قانون ہے کہ حدود کو ادنا شبہ سے ساکت کر دیا جاتا ہے. حدود کے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے کہ اگر اس میں ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے تو اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزاؤں کو دفع کرو جہاں تک بھی ان کو دفع کرنے کی گنجائش پاؤ. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہے، مسلمانوں سے سزاؤں کو دور رکھو جہاں تک بھی ممکن ہو، اگر کسی ملزم کے لیے سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ حاکم کا معاف کر دینے میں غلطی کر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کر جائے. تو آپ دیکھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ جو متلاشی نہیں ہے اور تاک کر اسلام کے فوجی یا سپاہی جو اسلامی حکومت کے ہیں وہ سوسائٹی میں ڈھونڈتے نہیں پھر رہے، دیکھتے نہیں پھر رہے، پوچھتے نہیں پھر رہے کہ کہاں کس نے کب زنا کیا ہے. اور یہ شخص خود ہی آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ نشے کی وجہ سے تو نہیں یہ باتیں کر رہا، پھر یہ بھی پوچھا یہ کہیں پاگل تو نہیں ہے کسی نے، یہ ساری باتیں. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ کہیں کوئی گنجائش نکل آئے. تو یہ ہے اسلام جس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ ایسے الزام لگاتے ہیں. دوسرا واقعہ بی بی غامدیہ کا ہے، جو قبیلہ غامد قبیلہ جوہینا کی ایک شاخ کی ایک عورت تھی. اس نے بھی چار مرتبہ اقرار کیا کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور اسے ناجائز حمل ہے. آپ نے اس سے بھی پہلے اس کے پہلے اقرار پر کہا وَيْحَكَ اِرْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي إِلَى اللَّهِ وَتُوبِي إِلَيْهِ، ارے چلی جا اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر. مگر اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے مائس کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ، میں زنا سے حاملہ ہوں. چونکہ اقرار کے ساتھ حمل بھی موجود تھا اس لیے آپ نے اس سے اتنی جرا نہ کی جو مائس کے ساتھ کی تھی. پھر آپ نے فرمایا اچھا نہیں مانتی تو جا وضع حمل کے بعد آنا. وضع اب بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ آپ مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے فرمایا جا اس کو دودھ پلا، دودھ جب چھوٹ جائے تو دودھ چھڑانے کے بعد آنا. پھر وہ دودھ چھٹانے کے بعد آئی اور ساتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لے کر آئی کہ بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا کر دکھایا کہ یا رسول اللہ اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے اور دیکھیں یہ روٹی کھانے لگا ہے. تب آپ نے بچے کو پرورش کے لیے ایک شخص کے سپرد کیا اور اسے رجم کرنے کا حکم دیا. اور دونوں واقعات میں چار دفعہ صراحت کے ساتھ اقرار کا ذکر ہے. اگر وہ چار دفعہ اقرار نہ کرتے تو ان کو رجم نہ کیا جاتا. یہ بڑی اہم بات ہے نا. اور اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دو لوگوں کو ہمیں سزا کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے اور دونوں کیسے ہیں جو کہ جنہوں نے خود آ کے اقرار کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر جو ہے وہ لایا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو زنا کی سزا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ بھی حکم ہے کہ یعنی سزا دیتے وقت جو ہے گواہیاں بھی موجود ہونی چاہیے، بغیر گواہی کے جو ہے وہ سزا نہیں دی جا سکتی. اور گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ چار گواہ ہونے چاہیے جو اس بات کا اقرار کریں کہ ہم نے ان کو جو ہے یہ عین جو ہے وہ فعل مباشرت کرتے ہوئے دیکھا ہے عین اس حالت میں، اور چاروں کی گواہیاں آپس میں ملنی چاہیے. اور چاروں جو گواہ ہیں وہ کیسے گواہ ہونے چاہیے؟ عاقل، بالغ، آزاد، ہاں تو ایسے نہیں ہے کہ وہ جو گواہی دینے والے ہیں وہ عاقل نہ ہو، بلکہ بالغ، عاقل، آزاد ہو اور کہیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کرتا ہوا ان کو دیکھا ہے، تو پھر ورنہ پھر کیا ہوگا کہ اگر ان کی گواہیاں نہیں ملیں گی تو پھر یہ کہ گویا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، تہمت لگائی، اور پھر تہمت کی ان کو جو ہے وہ سزا ملے گی، اور تہمت کی سزا کتنی ہے؟ 80 کوڑے ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ جو جھوٹی تہمت ہے اس کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے، کیونکہ زنا کے گواہوں میں اختلاف ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، مجرم کو سزا نہیں ملے گی، گواہوں کو سزا ملے گی۔ اس سلسلے میں مغیرہ بن شعبہ کے مقدمے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکرہ اور ان کے دو ساتھی شاہدوں کو بھی قذف کی سزا دی تھی۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قذف، قاذف اور مقذوف یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے اور یاد رکھنے کے لیے ہے۔ تو ویسے تو ہے نا کسی پر بھی کوئی بھی الزام لگایا جائے تو کوئی بھی کسی پر کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے نا، لیکن اگر کسی پر کوئی جو ہے وہ کسی کی عزت کے اوپر کسی الزام لگائے کہ اس نے جو ہے یہ جرم کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ قذف کہتے ہیں، یعنی گویا کہ اس نے زنا کیا ہے، تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ قذف کا۔ تو آپ اس بات کو یاد کر لیں کہ الزام زنا کے لیے امت کے علماء کا اجماع ہے۔ والذین یرمون کے معنی کیا ہے؟ کہ جو لوگ الزام لگائیں، اور الزام کس چیز کا؟ زنا کا الزام۔ اگر کوئی کسی پر چوری کا، شراب پینے کا، کسی کو کافر کہہ دے تو پھر جو ہے اس کو قذف نہیں کہتے۔ قذف کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر کسی پاک دامن مرد یا عورت پر کوئی جو ہے وہ زنا کا الزام لگائے تو اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ تو واقعہ میں آپ کو جو سنانا چاہ رہی تھی وہ کیا تھا کہ بصرہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ سے ابو بکرہ کے تعلقات پہلے سے خراب تھے، دونوں کے مکان ایک ہی سڑک پر آمنے سامنے واقع تھے۔ ایک روز یکا یک ہوا کے زور سے دونوں کے کمروں کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ ابو بکرہ اپنی کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھے تو ان کی نگاہ سامنے کے کمرے پر پڑی اور انہوں نے حضرت مغیرہ کو مباشرت میں مشغول دیکھا، انٹر کورس کرتے ہوئے دیکھا۔ ابو بکرہ کے پاس ان کے 3 دوست موجود تھے، نافع، زیاد اور شبل بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا آؤ دیکھو اور گواہ رہو کہ مغیرہ کیا کر رہے ہیں۔ دوستوں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ ابو بکرہ نے کہا ام جمیل۔ دوسرے روز اس کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی گئی، انہوں نے فوراً حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو معطل کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ مجرم پر جرم ثابت ہوگا تو معطل کیا جائے گا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور اور رسول اللہ کا صحابی اور گورنر ہاؤس میں، اور یہ کام معطل کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرے کا گورنر مقرر کیا رضی اللہ عنہ۔ ملزم کو گواہوں سمیت مدینہ طلب کیا۔ پیشی پر ابو بکرہ اور 2 گواہوں نے کہا کہ ہم نے مغیرہ کو ام جمیل کے ساتھ بالفعل مباشرت کرتے دیکھا، مگر ان میں سے زیاد نے کہا، ایک جو آدمی تھا اس نے کہا، عورت صاف نظر نہیں آتی تھی اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ام جمیل تھی۔ مغیرہ بن شعبہ نے جرہ میں یہ ثابت کر دیا کہ جس رخ سے یہ لوگ انہیں دیکھ رہے تھے اس سے دیکھنے والا عورت کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان کی بیوی اور ام جمیل وہاں بہت مشابہ ہیں۔ قرائن خود بتا رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ایک صوبے کا گورنر اور خود وہ سرکاری مکان میں جہاں اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی تھی ایک غیر عورت کو بلا کر بھلا زنا کیسے کر سکتا تھا، ہے نا؟ اور اگر ابو بکرہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کی بجائے جو عورت نظر نہیں آ رہی تھی، یہ سمجھا کہ ام جمیل سے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بجائے بے گمانی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ملزم کو بری نہیں کیا بلکہ ابو بکرہ، نافع اور شبل پر حد قذف بھی جاری کر دی، 80 کوڑے۔ تو جب کبھی گواہ جو ہیں وہ اپنے یعنی مجرم پر جرم کو ثابت نہ کر سکے، ان کی گواہیاں ٹھیک نہ ہوں، تو وہ ضرور پیٹ ڈالے جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو گواہ ہیں وہ جھوٹی گواہیاں دینے لگ جائیں۔ تو اس ان ساری باتوں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام جو ہے اس نے جرم زنا جو ہے اس کو شہادت گواہی پر اس کے ساتھ نفی کر دیا. زنا کے لیے کم سے کم چار عینی گواہ ہونے چاہیے. سورۃ نساء آیت 15 میں آپ دلیل پڑھ چکی ہیں والی ہے نا, اور آگے بھی آپ پڑھیں گی. دوسری بات, وہ گواہ قابل اعتماد ہونے چاہیے. تیسری بات, وہ عاقل بالغ ہونے چاہیے, آزاد ہونے چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ کہ ان چیزوں پر ان کو متفق ہونا چاہیے کہ انہوں نے کب کہاں کس کو کس سے زنا کرتے دیکھا ہے. اگر ان میں ذرا سا بھی اختلاف ہو گیا تو پھر ان کو سزا جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری باتیں پھر ہمارے سامنے اللہ کا کیا حکم لے کر آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ایک دفعہ پھر ہم ان آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, تو ان پر ترس نہ کھانا, اور یہ سزا قائم کرنا بھی اللہ کا دین ہے. اور مدنی دور کی یہ آیت ہے, اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زنا کا جو جرم تھا, زنا قابل سزا جرم 3 ہجری میں قرار دیا گیا. 3 ہجری میں اس کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا. اس سے پہلے یہ قانونی جرم نہیں تھا, قانونی جرم نہیں تھا, ویسے ہی سزا تھی کہ گھر والے ناراض ہوں, گھر میں بند کر دیں یا اس طرح کی بات نا. تو یہ سزا اسلام نے جو ہے وہ مقرر کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ فی دین اللہ, کہ میرے اس شریعت کے دین کو قائم کرو, ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر, والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر, اور ساتھ ہی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ان کو سزا دیتے وقت مومنین میں سے ایک گروہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. یہاں پر ایک بات اور بہت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کو جو ہے وہ سزا دے دی جائے گی تو پھر جو ہے وہ سزا دیتے وقت, سزا جب دی جائے گی اور دے دی جائے گی تو پھر کیا معاملہ کیا جائے گا. سزا دیتے وقت جو ہے, آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ سزا جو ہے وہ کیسے دی جائے گی, دے گا کون. آپ دیکھیں کہ فجل دو, کہ ان کو مارو, تو جلد کا لفظ جلد یعنی کھال سے ہے. مار ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر جلد تک پہنچے, گوشت تک نہ پہنچے, جس سے گوشت کے ٹکڑے نہ اڑ جائیں, کھال پھٹ کر اندر تک زخمی نہ ہو جائے. اگر ایسا ہو تو یہ قرآن کے خلاف ہے, اور مار ایسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کوڑا کیسا ہو, مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا جائے یا بید, دونوں میں وہ اوس درجے کا ہونا چاہیے, نہ بہت موٹا اور نہ سخت, نہ بہت دبلا اور نرم. اس سے کیا بات پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوڑے مارنے کے لیے کوڑا طلب کیا تو وہ بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا فوقہ حاضہ, اسے زیادہ سخت لاؤ. پھر ایک نیا کوڑا لایا گیا, وہ استعمال کر کے ابھی نرم نہیں ہوا تھا, بڑا سخت تھا. آپ نے کہا ایسا کوڑا لاؤ جو کہ نرم ہو, یعنی دونوں کے درمیان. پھر وہ کوڑا لایا گیا جو کہ سواری کے استعمال سے نرم ہو چکا تھا, تو پھر اس سے کوڑے لگائے گئے. اور کوڑا جو ہے نا اس میں گانٹھ بھی نہیں ماری بھی ہو, کیونکہ گانٹھ لگے گی تو زیادہ سخت ہوگا. پھر یہ بھی ہے کہ مار بھی درمیانے درجے کی ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارنے والے کو ہدایت کرتے تھے, اس طرح مار کے تیری بغل نہ کھلے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری طاقت سے ہاتھ کو تان کر کھول کر نہ مار. اور مفسرین فقہا اس پر متفق ہیں کہ زخم ڈالنے والا نہیں مارنا چاہیے, ایک ہی جگہ پہ بھی نہیں مارنا چاہیے, تمام جسم پر پھیلا کے مارنا چاہیے. منہ اور شرمگاہ کو نہیں لینا چاہیے, اس کو بچانا چاہیے. اس طرح سے مارنا چاہیے کہ ہر حصے پر کچھ نہ کچھ مار پڑے. پھر یہ کہ مجرم کو مرد اگر ہے تو کھڑا کر کے ماریں, عورت ہے تو اس کو بٹھا کر جو ہے وہ مارا جائے. پھر ایسے بھی نہیں ہے کہ مطلب اس طرح سے ماریں کہ اس کے کپڑے کھل جائیں، بلکہ کیا ہے کہ اچھی طرح کپڑوں کو باندھ کر جو ہے وہ مارا جائے. پھر یہ کہ سخت سردی اور سخت گرمی کے وقت بھی نہیں مارا جائے، جب سخت گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے وقت کا انتظار کیا جائے، تو اور جب سردی کا موسم ہو تو پھر گرم وقت میں مارا جائے. پھر مجرم کو باندھ کر بھی نہیں مارا جائے گا کہ وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اچھا، روزانہ کم از کم 20 کوڑے مارے جائیں گے، مطلب اگر چاہیں پوری سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن 20 کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ 2 کوڑے یا 4 کوڑے، تو کتنا کہ کم از کم 20 کوڑے مارے جائیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ بھیا کو پوری سزا دے دی جائے. اچھا، مارنے والے لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ جلاد نہیں ہونے چاہیے. ٹارچر سیل میں، جیسے آج کل جو دنیا کہتی ہے کہ ہم بڑے مہذب ہیں، تو آپ دیکھیں گے ٹارچر سیل جو بنائے ہوئے جیل خانے، اس میں کیسے کیسے مہذب جو لوگ ہیں وہ کیسے کیسے انسانوں کو سزائیں دیتے ہیں نا. تو مارنے کا کام صاحب علم و بصیرت لوگوں سے لینا چاہیے. حضرت رسول اللہ کے زمانے میں کون لوگ مارتے تھے؟ حضرت علی، حضرت زبیر، مقداد بن عمر، محمد بن مسلمہ، عاصم بن ثابت، دہاق اور بہت سے معزز، ان سے جلادی کی خدمت لے جاتی تھی رضی اللہ عنہم. آپ سوچ لیں کتنے معزز لوگ یہ کام کرتے تھے تاکہ صحیح طریقے سے کر سکیں. اگر مجرم مریض ہو تو اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، یا بہت بوڑھا ہو، تو 100 شاخوں والی ایک ٹہنی یا 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر بس ایک دفعہ مار دیا جائے تاکہ شریعت کے قانون کا تقاضا پورا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھا مریض زنا کے جرم میں پکڑا گیا تھا، تو اس کے لیے آپ نے یہی سزا جو تھی وہ تجویز کی تھی. اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو پھر اس کے وضع حمل کا انتظار کیا جائے گا، اور اتنا انتظار کیا جائے گا کہ نفاس کا زمانہ گزر جائے، اور اس وقت تک جب تک کہ بچے کا دودھ چھوٹ نہ جائے. اچھا، جب مارا جائے گا تو سٹارٹ کون کرے گا، ابتدا کون کرے گا؟ گواہ. اگر جو ہے وہ جرم ثابت ہوا ہے مجرم کے اقرار پر تو قاضی ابتدا کرے گا، اور اگر جو ہے گواہوں کی گواہی پر تو پھر کیا ہے کہ گواہ سٹارٹ کریں گے. تو کیوں گواہ اور قاضی سٹارٹ کریں گے؟ تاکہ گواہ اور قاضی جو ہیں وہ اپنے فیصلوں کو کھیل نہ سمجھ بیٹھے. اگر مجرم اقرار کر رہا ہے تو فیصلہ قاضی کر رہا ہے نا، تو قاضی اقرار کرے گا. اگر گواہوں نے گواہی دی اور مجرم ثابت ہو گیا تو گواہ ابتدا کریں گے. اچھا، اب یہ کہ سزا دے دی گئی اور رجم کے بعد مجرم گیا مر، اب اس کو برے لفظوں میں یاد نہیں کیا جا سکتا، اب اس کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے اب اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا عزت کے ساتھ، اس کی لیے دعائے مغفرت پڑھی جائے گی گویا کہ نماز جنازہ، اور کسی کے لیے جائز نہ ہوگا کہ اس کا ذکر برائی سے کرے،